السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. سب سے پہلے میں سب بھائیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو لاکھوں لوگوں میں سے خاص عنایت فرمائی ہے اور چن لیا ہے کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت بھی کی ہے، عمرہ بھی کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے گھر کے رکھوالی کے لیے بھی آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں. یہ بہت بڑی سعادت ہے. بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کو ترستے ہیں، دنیا کے لاکھوں لوگ صرف ایک مرتبہ دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، لیکن سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ سب کو یہ زیارت نصیب نہیں ہوتی. تو میں مبارکباد دیتا ہوں آپ سب بھائیوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو توفیق عطا فرمائی ہے کہ آپ سب یہاں پر تشریف لے آئے ہیں. مبارکباد ہو آپ سب کو عمرہ کرنے کی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور مزید توفیق عطا فرمائے. مبارکباد ہو آپ سب کو کہ آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں اور خاص مقصد کے لیے آئے ہیں، چاہے وقتی طور پر ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہ عین ممکن ہے کہ یہ عظیم اور خاص مقصد آپ کی نجات کا سبب بن جائے. کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کو تو کئی لوگ آتے ہیں، لیکن رکھوالی کے لیے بہت کم لوگوں کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے. اخلاص سے نیت کر لے کہ آپ جو بھی عمل کرنا چاہتے ہیں صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ گھر کی رکھوالی کرنی ہے یا یہاں پر ٹریننگ دینے آئے ہیں تو خالص صرف اللہ کے لیے کرنے آئے ہیں، اللہ کے گھر کی رکھوالی کے لیے، توحید اور سنت کی پاسداری کے لیے اور پاسبانی کے لیے. یہ واللہ بہت بڑا کام ہے اور انشاءاللہ یہ آپ کے لیے مرنے کے بعد بھی آپ کے کام آئے گا. کہ جن لوگوں کو ابھی ہم ٹریننگ دے رہے ہیں، یہ اللہ کے گھر کی رکھوالی کرتے رہیں گے، آپ لوگ یہاں پہ رہیں نہ رہیں، کیونکہ خیر عمل جو ہے، خیر عمل کا اجر مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے صدقہ جاریہ کی صورت میں، لیکن اس کے لیے خلاص نیت ہونی چاہیے. اور مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ الحمدللہ یہ خوبصورت چہرے جو ہیں اخلاص نیت کے ساتھ ہی اس پاک جگہ پر آئے ہیں. تو یہ بھی مبارکباد ہے کہ اس وقت ہم دنیا کے اس حصے میں بیٹھے ہیں جو سب سے عظیم اور سب سے پاک حصہ ہے. الحمدللہ. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں تو ہمیں ایک کام کرنا ہوتا ہے، جانتے ہو کیا ہے؟ نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود شکر کرو اللہ تعالیٰ کا عمل کرتے ہوئے. شکر صرف زبان سے نہیں کیا جاتا کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم تیرے گھر کی زیارت کو آئے ہیں اور عمل ہم اپنی مرضی سے کرتے رہے، نہیں، ایسا یہ ادھورا شکر ہے اور ایسے شکر اللہ تعالیٰ کو پسند بھی نہیں ہے جو صرف زبانی کلامی ہو، عملاً کوئی شکر نہ ہو. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرتے رہو گے میں تمہیں اور بھی زیادہ عطا فرماتا رہوں گا، میں اور تمہیں اور بھی زیادہ دیتا رہوں گا. اور دیکھ لیں آل داؤد، داؤد اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے کئی نعمتوں سے نوازا ہے، نبوت سے نوازا ہے، بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، بادشاہت سے نوازا ہے. جب داؤد علیہ الصلاۃ والسلام ان کی آل نے عملاً شکر کرتے رہے تو بیٹا باپ سے بڑھ کر بادشاہ بنا. جو ملک سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا وہ ان کے والد داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں تھا، اس سے بڑھ کر ملک تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے درند اور پرند بھی مسخر کر دیے تھے، جنات بھی شیاطین بھی مسخر تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. کب؟ اعملوا آل داؤد شکرا. سوال یہ ہے شکر کیسے کیا جاتا ہے؟ جان لیا ہے عمل سے. اگلا سوال یہ ہے عمل کیسے کیا جاتا ہے؟ عمل سے مراد کیا ہے؟ کثرت عمل مراد ہے یا صحیح عمل مراد ہے؟ دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ ایک صرف عمل کرنا ہے، صرف عبادت کرنی ہے، اور دوسرا عمل صحیح عمل صحیح عبادت کرنی ہے. دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ مقصود کیا ہے عمل سے؟ صحیح عمل. صحیح عمل کسے کہتے ہیں؟ جس عمل کی بنیاد ان دو چیزوں پر قائم ہو، اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے اور اتباع اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. جس عمل میں اخلاص نہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور جس عمل میں اخلاص اتباع سنت نہ ہو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم، آگے کیا ہے؟ اکثر عملا یا احسن عملا؟ احسن عملا. فرق کیا ہے دونوں میں؟ اکثر عملا و احسن عملا، فرق ہے کہ نہیں؟ اکثر سے کیا مراد ہے؟ کثرت سے عمل کرنا، اور احسن عمل سے کیا مراد ہے؟ اچھا عمل کون سا ہوتا ہے؟ امام فضیل بن عیاض سلف صالحین میں سے ہیں، فرماتے ہیں احسن عمل سے مراد اخلصه واصوبه. تو سوال کیا گیا ابا علی ما اخلصه واصوبه، اس سے کیا مراد ہے آپ کی؟ کہ احسن عمل سے مراد اخلصه واصوبه، جس میں اخلاص سب سے زیادہ ہو اور اتباع سب سے زیادہ، اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں الامام فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کہ اگر کوئی بھی عمل اخلصه نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کا قابل قبول نہیں، اور اگر اخلصه تو ہے لیکن اصوبه نہ ہو تو تب بھی قابل قبول نہیں ہے. تو یہ دونوں شرطیں کسی عمل کی قبولیت کی لازمی ہیں، کہ اخلاص بھی ہو اور اتباع بھی ہو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عجب بات یہ ہے کہ آج امت میں کئی لوگ ایسے ہیں جو عمل تو کرتے ہیں اور اپنے عمل کو اچھا سمجھ کر ہی کرتے ہیں. امت میں کئی گروہ موجود ہیں، صحیح ہے کہ نہیں؟ مختلف فرقے، یہ امت مختلف فرقوں میں تقسیم ہو چکی ہے. تعجب کی بات ہے ایک رب ہے، ایک نبی ہے، ایک قرآن ہے، لیکن امت ایک نہیں ہے، فرقے فرقے میں بٹ چکی ہے. جانتے خلل کہاں پہ ہے؟ یہ فرقے فرقے آج کیوں موجود ہیں؟ عجب بات یہ ہے ہر فرقہ کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں، دوسرا باطل پہ ہے، اور ہر فرقہ قرآن کی آیت کو بطور دلیل پیش بھی کرتا ہے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے، یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیش کرتا اپنی بات کو ثابت کرنے. کوئی فرقہ آپ کو ایسے نہیں ملے گا مسلمان فرقوں میں سے جو تورات اور انجیل کی سے دلیل کو لے کے آئے، کوئی ایسے فرقہ دیکھا ہے آپ نے؟ سب قرآن سنت کی بات کرتے ہیں نا. تو پھر یہ تفرقہ کیوں ہے؟ اخلاص دل کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، کسی کے دل پہ جھانکنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، لیکن اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ظاہری چیز ہمیں نظر آتی ہے. بعض لوگ عمل تو کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہو کہ ہم اتباع کر رہے ہیں، اور جتنے فرقے موجود ہیں عمل کرنے کے باوجود بھی تب بھی فرق ہے، نماز پڑھنے کے طریقے میں فرق ہے، زکوٰۃ کے احکام مسائل میں فرق ہے، رمضان کے روزوں میں بعض احکام اور مسائل میں فرق ہے، حج عمرہ کے بعض طریقوں میں فرق ہے، یہاں تک کہ عقائد کے مسائل میں بھی فرق آ چکا ہے. تو خلل کہاں پہ ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ سن لیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. یہ سورۃ النساء آیت نمبر 115 نوٹ کر لیں، سورۃ النساء آیت نمبر 115 ہے، اسے یاد کر لیں. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مشاقت کرتا ہے، مشاقت کا مطلب ہے شدید اختلاف، کہ آپ اس ایک شق میں دور ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے شق میں آپ سے دور ہیں، مشاقت، شقاق، دوری، شدید اختلاف. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، من صغۃ العموم ہے، یعنی کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، عالم ہو، جاہل ہو، کوئی بھی ہو، جس نے مشاقت کی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. اگلا جملہ اس سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، سنیں. من بعد ما تبین له الہدى، اس کے بعد کہ اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا. تبین کیا مطلب ہے؟ تبین کا یعنی اس کو وضاحت ہو چکی ہے اور اس نے جان لیا کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے. تعجب کی بات ہے، ہدایت کا راستہ بھی دکھا دیا گیا ہے اور مشاقت بھی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. عجیب سی بات ہے کہ نہیں؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ، من قبل نہیں، من بعد ما تبین لہ، کسی کو اگر ہدایت کے راستے کا پتہ نہیں ہے وہ تو مشاقت کر سکتا ہے، نہیں پتہ نہیں اس کو، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اس کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا. من بعد، من قبل نہیں ہے، من بعد ما تبین له الہدى، واضح ہے. خلل کہاں پہ، غلطی کہاں پہ، سن لیں اگلے جملے میں، اس سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. ویتبع غیر سبیل المؤمنین، جو مومنوں کے راستے، سبیل راستے کو کہتے ہیں نا، جو مومنوں کو راستے کے لیے کسی کوئی اور راستہ اختیار کر لیتا ہے، بس یہ بات ہے، یہاں پہ غلطی ہوئی ہے. مشاقت، اختلاف، شدید اختلاف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کب ہوا؟ جب مومنوں کو راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا دین پر عمل کرنے کے لیے، مشاقت ہو گئی. نتیجہ کیا ہے؟ نولہ ما تولى، جو وہ چاہتا ہے ہم اس کے لیے وہی راستہ آسان کر دیں گے. مشاقت کا راستہ چاہتا ہے نا، ہدایت کے بعد، وضاحت کے بعد یہی راستہ چاہتا ہے، یہ راستہ اس کو بھی ہم آسان کر دیں گے، اس کو اسی راستے کے حوالے کر دیں گے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ دنیا میں تو وہ اس راستے پہ چلتا رہا، مشقت کے راستے پہ چلتا رہا، انجام کیا ہوگا؟ ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، اسے جہنم میں داخل کریں گے اور بہت برا ٹکانہ ہے جہنم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. غلطی کہاں پر ہوئی؟ ویتبع غیر سبیل المؤمنین، مومنوں کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا. مومن کون ہے اور سبیل مؤمنین کیا ہے؟ اگلا سوال یہ ہے، کون ہے مومن اس آیت کریمہ میں، کون مراد ہے؟ سر فہرست سب سے پہلے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، صحابہ ہے نا سب سے پہلے، جنہوں نے براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا، قرآن اور سنت کا علم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور عمل کرتے ہوئے دیکھا کیسے عمل کیا ہے. کیا ان سے بہتر یا بڑھ کر کوئی بھی دنیا کا عالم ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے کوئی بھی امام دنیا کا؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. ائمہ سلف، یعنی سب سے بلند درجے پر جو اولیاؤں کے سردار ہیں اور علماء کے امام سمجھے جاتے ہیں، وہ صحابہ ہیں، اور اس آیت کریمہ سے مراد یہی صحابہ ہی ہیں. جس نے صحابہ کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا وہ ہلاک ہوا، گمراہ ہوا، واضح ہے. صحابہ کرام کے بعد درجہ آتا ہے تابعین کا، تو ان کے بعد اتباع التابعین ہیں. صحابی کسے کہتے ہیں؟ اس شخص کو کہتے ہیں جس نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے ایمان کی حالت میں، اور اس کی موت بھی اسی ایمان کی حالت میں ہوئی، اسے کیا کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں. ابو جہل نے تو دیکھا تھا کہ نہیں، کیا وہ صحابی ہے؟ نہیں، کافر ہے، کافروں کا سردار ہے. صرف ملاقات کافی نہیں ہے، صرف دیکھنا کافی نہیں ہے، ملاقات بھی لازمی ہے، پہلی شرط ہے. پھر ایمان دوسری شرط ہے، پھر اسی ایمان پر موت تیسری شرط ہے. واضح ہے. تابعی کسے کہتے ہیں؟ جس نے صحابی سے ملاقات کی، صحابی سے ملاقات کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم پر ایمان لاتے ہوئے اور اسی پر اس کی وفات ہوئی. ملاقات آپ وسلم سے ہو جاتے تو صحابی بن جاتا نا، تو اسے تابعی کہتے ہیں. تبع التابعی کون ہوتا ہے؟ جس کی ملاقات تابعی سے ہوئی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم پر ایمان لاتے اور اسی پر اس کی وفات ہوئی، اسی ایمان پر اس کی وفات ہوئی. ان تین زمانوں کہا جاتے بہترین تین زمانے، ان سے بہترین اچھا زمانہ کبھی آ ہی نہیں سکتا تا قیامت. ثبوت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد میں آنے والا زمانہ، پھر اس کے بعد میں آنے والا زمانہ. تین بہترین زمانوں کی گواہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. ان تین زمانوں کو لوگوں کو کہا جاتا ہے السلف الصالحین. سلف صالحین اکثر تو سنتے ہو، سلف، سلف نے فرمایا، سلف میں سے عالم نے فرمایا. یہ جو اسلاف ہیں، یہ جو امام ہیں، محدثین ہیں، سارے کے سارے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ محدثین، ہمارے سروں کے تاج ہیں، آنکھوں کے تارے ہیں، سارے کے سارے امام. لیکن امام کا درجہ کبھی نبوت تک پہنچ نہیں سکتا، کسی کوئی صحابی بھی اس درجے تک، نبوت درجے تک پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ نبی معصوم ہوتا ہے، نبی پر وحی نازل ہوتی ہے، نبی جو بھی کہتا ہے سچ اور حق کہتا ہے، غلطی کی گنجائش ممکن نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وحی نازل ہوتی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. کیا یہ وحی کسی امام پر بھی نازل ہوتی ہے؟ کیا یہ وحی کسی صحابی پر بھی نازل ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. اس لیے کسی امام سے غلطی کا امکان تو ممکن ہے، لیکن نبی سے ممکن نہیں. اگر امام سے کوئی غلطی ہو جائے کسی مسئلے میں، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے امام کا قول ٹکرا جائے، کس پہ عمل کرنا چاہیے؟ حدیث پہ. کیوں؟ کیونکہ خود امام نے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا معروف اور بڑا پیارا خوبصورت قول ہے، نوٹ کر لیں، فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذهبی. اگر حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو میرا مذہب یہی حدیث ہے. دوسری روایت، معروف روایت، اگر میرا قول حدیث سے ٹکرا جائے تو میرے قول کو دیوار پہ مار دینا. یہ عظیم امام ہے، یہ امت کے عظیم امام گزرے ہیں، سبحان اللہ. لیکن تعجب ان لوگوں پہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو سامنے رکھ دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، اور پھر امام کا قول اسے ٹکرا جاتا ہے تو حدیث کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور امام کے قول پہ عمل کیا جاتا ہے. ناانصافی ہے کہ نہیں؟ ظلم ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. تو ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے ہر نعمت کا، اور سب سے بڑی نعمت جانتے ہیں اسلام کی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت توحید کی نعمت ہے، اتباع سنت کی نعمت ہے، اور منہج السلف پر چلنے کی نعمت ہے. واللہ، کیونکہ صحیح اسلام کا مطلب یہی ہے نا کہ صحیح عمل کرنے والا مسلمان ہونا. صحیح عمل بغیر صحیح فہم کے ممکن ہے؟ قرآن سنوں کو اگر نہیں سمجھا ہم لوگوں نے، غلط سمجھ کے عمل کیا، تو صحیح عمل ہوگا کیا؟ کیا غلط سمجھنے والے ہیں کہ نہیں آج امت میں؟ ہیں. یہ جو فرقے بنے ہوئے ہیں، سن لیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہودیوں کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے 72 فرقے بنے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام کو تعجب ہوا، عرض کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سا فرقہ ہے؟ فرقۃ الناجیہ، ایک فرقہ جو جنت میں جائے گا، باقی 72 فرقے جہنم رسید ہوں گے. سن لیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک روایت میں آیا ہے ہم الجماعہ، یہ جماعت ہے، صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور دوسری روایت میں آیا ہے ہم علی ما انا علیہ واصحابی، یہ وہ لوگ ہیں جس جو میرے راستے پر، میرے صحابہ کے راستے پر چلنے والے ہیں. جو 72 فرقے جہنم رسید ہو رہے ہیں امت میں سے ہے کہ نہیں؟ میری امت کے 73 فرقے بنیں گے. پیشن گوئی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. آج کتنے فرقے ہیں؟ ہیں کہ نہیں؟ کیا سارے جنتی ہیں؟ نہیں، 72 فرقہ جہنمی ہے، ایک جنت میں جائے گا. جو 72 فرقہ جہنم کی طرف جا رہا ہے امت میں سے ہے کہ نہیں؟ اگر امت میں سے قرآن اور سنت کی بات کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ جیسے پہلے میں عرض کر چکا ہوں، تو رات انجیل کی بات تو نہیں کرے گا نا، قرآن سنت کی بات کرے گا نا، اس کے بعد جہنم رسید کیوں ہو رہے ہیں؟ خلل کہاں پہ، غلطی کہاں پہ ہے؟ اس قید پر عمل نہیں کیا. علم انا علیہ کیا ہے؟ قرآن اور سنت، وحی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز پر تھے؟ وحی پر تھے نا، قرآن و سنت پر تھے نا. تو صحابہ کی قید کیوں، وہ اصحابی کیوں ہیں؟ اس کے کوئی فائدہ ہے کہ نہیں اس لفظ کا، آخری لفظ کا؟ یہی آخری لفظ ہی نجات کا باعث بنا ہے، کیونکہ قرآن و سنت کی بات ہر مسلمان کرے گا، لیکن صرف ایک ایسا گروہ ہوگا جو قرآن اور سنت کو صحیح سمجھ کر عمل کرے گا، اور صحیح عمل کرنے کا طریقہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے. علم انا علیہ واصحابی، نماز پڑھتے ہیں نبوی نماز جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم نے پڑھی، زکوٰۃ دیتے نبوی زکوٰۃ، روزہ رکھتے نبوی روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے نبوی حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے نبوی عمرہ کرتے ہیں، جہاد کرتے نبوی جہاد کرتے ہیں. آج جہاد کے نام پر دہشت گردی پھیلی ہوئی ہے کہ نہیں؟ مسلمانوں قتل عام جہاد کے نام پر ہو رہا ہے کہ نہیں؟ دہشت گرد تنظیمیں کہاں سے آئی ہیں؟ سب قرآن سنت کی بات کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیا صحابہ کرام کا یہ جہاد تھا؟ جہاد تو اللہ تعالیٰ دین کی سربلندی کے لیے کیا جاتا ہے، مسلمانوں کی جان عزت اور مال کی حفاظت کے لیے کیا جاتا ہے. یہ کیسا جہاد ہے جس سے مسلمانوں کی نہ تو جان بچی ہے، نہ عزت بچی ہے، اور نہ ہی مال بچا ہے. غلطی کہاں پر ہوئی ہے؟ علم انا علیہ و اصحابی کی قید نہیں ہے، منہج السلف پر عمل نہیں کیا. جہاد تو کیا ہے لیکن جیسے ان کی خواہش نے کہا ہے، اپنی خواہش کے مطابق کیا ہے، نتیجہ دہشت گردی ہے، گمراہی ہے، ضلالت ہے. اور یاد رکھیے قاعدہ، جس نے بھی کوئی بھی عمل دین پر کیا اور اس قید کو ہٹا کر کیا، صحابہ کرام و سلف کی سمجھ جو صحیح سمجھ اور فہم ہے، اس کے ہٹا کر خود اپنی خواہش کے مطابق کوئی بھی عمل کیا، وہ گمراہ ضرور ہوا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. تو الحمدللہ ہم نے یہ بھی جان لیا ہے کہ اللہ کا الگ شکر کرنا ہے ہر نعمت کا. سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ شکر کیسے کیا جاتا ہے؟ عمل احسن کرنا ہے، حسن عمل کی شرطیں کیا ہیں؟ الحمدللہ. اور منہج السلف، یہ سلف صالحین کون ہے؟ واضح ہے یہاں تک؟ اور مسئلہ تو نہیں، یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ الحمدللہ. آخر میں ایک بات، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا گھر البلد الحرام کی اپنی حرمت ہے، اس گھر کی تعظیم، اس گھر کا احترام ہر مسلمان پر فرض ہے، اس گھر کی حفاظت ہر مسلمان پر فرض ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، جو اللہ تعالیٰ کے گھر یعنی حدود حرم کے اندر رہتے ہوئے صرف ظلم کرنے کا ارادہ کرتا ہے، ظلم کرتا نہیں ہے، صرف ارادہ کرتا ہے، نذقہ من عذاب علیم، اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. اچھا جو ظلم کرتا ہے تو پھر اس کا کیا کہنا ہے؟ کیا خیال ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حرم کی حدود کے اندر کی حرمت اور کی تعظیم کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی قتل نہیں کیا جائے گا، کوئی شکار نہیں کیا جائے گا، جو پودے جو خود اگتے ان کو کاٹ بھی نہیں سکتے، اس سے بڑھ کر پر امن جگہ دنیا کے کسی کونے میں نہیں ہے، شکار نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. ہاں موزی جانور قتل کر سکتے ہیں، کاکروچز ہیں ٹوائلٹ میں، باتھ روم میں، ان کو مار سکتے ہیں، بچھو سانپ کو قتل کر سکتے ہیں، موزی جانور ہے، لیکن شکار کرنا جائز نہیں ہے. سبحان اللہ. اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ کون سا مہینہ ہے؟ رجب کا مہینہ. کون سا مہینہ ہے رجب؟ مہینہ کیا کہا جاتا ہے؟ حرمت والا مہینہ. سبحان اللہ. بلد الحرام اور الشہر الحرام، حرمت اور بڑھ گئی ہے. شہر الحرام سے کیا مراد ہے اور حرمت والے مہینے ہم نے کرنا کیا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان عدۃ شہور عند اللہ 12 شہر فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن انفسكم. مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے ہیں 12 مہینے ہیں. اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جب سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم مت کرو، ظلم سے منع کر دیا گیا ہے. یہ کون سے 4 مہینے ہیں؟ قرآن مجید میں تو نہیں ہے نا وضاحت، کون سے 4 مہینے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے عقلوں کے حوالے کیا ہے کہ جو تمہارے من میں 4 چننے 12 مہینوں میں سے، یا ہمیں کسی عالم یا امام کے حوالے کیا جو تمہیں وہ کہے اس کی بات مان لینا؟ بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حرمت کے 4 مہینے ہیں، 3 متوالیات پے در پے ہیں اور 1 الگ ہے. جو 3 متوالیات ہیں ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور جو الگ سے ہے کون سا باقی رہا؟ رجب. رجب و مضر، مضر قبیلے کا رجب، کیونکہ جو مضر قبیلہ ہے وہ اس میں ایک خاص تعظیم کیا کرتا تھا، مشرک تھے لیکن تعظیم کرتے تھے ان مہینوں کی. الغرض تو 4 مہینے ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، محرم ہے اور رجب ہے. کس نے فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اب کوئی اختلاف کی گنجائش باقی رہی ہے؟ الحمدللہ. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ کہ صرف قرآن پر بغیر حدیث کے عمل کرنا ممکن نہیں ہے، مشکل ہی ممکن نہیں ہے. جمہور قرین حدیث ہے، اور جو یہ فتنہ نیا آیا ہے جو کہ صرف قرآن ہے اس پہ عمل کرو، حدیث پہ عمل مت کرو. ان سے میں ایک سوال کرتا ہوں چھوٹا سا، مجھے 5 وقت نماز پڑھ کے دکھائیں صرف قرآن مجید میں سے. پڑھ سکتے ہیں 5 وقت نماز کی تفصیل کہاں پہ آئی ہے؟ کہاں سے ملی ہے؟ حدیث سے ملی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، قول و فعل سے ملی ہے. صحابہ کرام نے محفوظ کر لیا اور آج ہمارے پاس حدیث کی کتاب کی شکل میں موجود ہے الحمدللہ. ان 4 مہینوں میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے نفس پر ظلم مت کرنا. ظلم سے کیا مراد ہے؟ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ ظلم سے مراد ہے کہ کسی غیر پر ظلم نہ کرنا، یعنی کسی کو مارنا نہیں، پیٹنا نہیں، گالی نہیں دینا، لانتا نہیں کرنا، جائز اس کے مال پہ قبضہ نہیں کرنا وغیرہ وغیرہ. ایک حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ظلم کی 3 قسمیں ہیں. ایک ایسا ظلم جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا، دوسرا وہ ظلم جو اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، تیسرا وہ ظلم جو اللہ تعالیٰ کبھی چھوڑتا نہیں ہے. کتنے قسم ظلم کی؟ 3 ہیں. ان 3 سے ہم نے بچنا ہے پورے سال میں، پورے سال میں بچنا ہے ہم نے، خصوصی طور پر ان 4 مہینوں میں، اور خصوصی طور پر اس پاک جگہ پر. ٹھیک ہے، وہ ظلم جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا کون سا ظلم ہے؟ بارک اللہ فیک، ان الشرک لظلم عظیم. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک شرک ظلم عظیم ہے. اور دوسری آیت کریمہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کی مغفرت نہیں کرتا جب تک کہ توبہ نہ کی جائے. توبہ سے کفر بھی معاف ہے، شرک بھی معاف ہے. سچے دل سے جس نے توبہ کی ہے، توبۃ النصوح، صحیح سچی توبہ جس نے کی ہے اس کی تو معافی ہے، لیکن جس کو موت آ جائے شرک پر اس کی تو کوئی مغفرت ہی نہیں ہے. سوال، شرک کہتے کسے ہیں؟ یہ تو ہم نے جان لیا نا کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. شرک وہ ظلم ہے جو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا. کیا مشرک موجود ہیں آج کے؟ نہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شرک مطلب ہے بت پرستی کرنا، کیا یہ معنی ہے؟ یہ معنی نہیں، صرف یہ معنی، بت پرستی بھی شرک ہے لیکن صرف بت پرستی شرک نہیں ہے، اس مطلب ہے اس کے علاوہ اور بھی ہے. چھوٹا سا سوال ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرکین تھے، کیا صرف بت پرستی کرتے تو کچھ اور پرستی بھی کرتے تھے؟ کیا درختوں کی عبادت کی گئی کہ نہیں؟ درختوں کی عبادت کی گئی کہ نہیں؟ کیا فرشتوں کی عبادت کی گئی کہ نہیں؟ انبیاء کی عبادت کی گئی کہ نہیں؟ سبحان اللہ، درخت کی عبادت کرنا شرک ہے، بت کی عبادت، پتھر کی عبادت کرنا بھی شرک ہے، صنم کہتے ہیں اس بت کو جو تراشا جاتا ہے کسی شکل میں، وثن اس بت کو کہتے ہیں جس کے کوئی شکل و صورت بغیر تراشنے کے پتھر کا ٹکڑا یا درخت کا ٹکڑا ہوتا ہے، شرک ہے. جس نے فرشتے کی عبادت کی اس نے بھی شرک کیا ہے، جس نے نبی کی عبادت کی اس نے بھی شرک کیا ہے، جس نے ولی کی عبادت کی اس نے بھی شرک کیا ہے. کیا آج ہمارے امت میں یہ شرک موجود ہے کہ نہیں؟ الا رحم اللہ سبحانہ و تعالی. آپ دیکھتے مزارات پہ کیا ہوتے ہیں، قبروں کے طواف ہوتے ہیں، غیر لوگوں کو پکارا جاتا ہے، قربانی دی جاتی ہیں، نظر و نیازیں کی جاتی ہیں. واللہ تعجب ہوتا ہے، بعض لوگ بیچارے جاہل ہیں، ان کو سمجھانے والا کوئی ہے نہیں. واللہ ایک شیخ کہتے ہیں کہ میں حج کے موقع پر احرام کی حالت میں میدان عرفات میں کھڑا ہوں، ظہر کی نماز پڑھ لی ہے، عصر کی نماز بھی پڑھ لی ہے، جمع تقدیم، دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہوں. میرے ساتھ میں ساتھ والا کوئی بر صغیر سے کوئی شخص تھا، وہ بھی دعا مانگ رہا تھا. تو اس بندے نے کہا اے غوث میری مدد فرما، اس پاک جگہ پر میدان عرفات میں لوگ اپنے رب سے گڑ گڑا کے مانگ رہا ہے اور یہ جاہل اس پاک جگہ پر احرام کی حالت میں کسی اور کو پکار رہا ہے، کیا ظلم ہے کہ نہیں؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جو اپنے رب کو یاد میدان عرفات پہ بھی نہیں کرتا وہ کب یاد کرے گا؟ جو اپنے رب کو میدان عرفات پہ بھی نہیں پکارتا وہ کب پکارے گا؟ سبحان اللہ. تو وہ ظلم جو اللہ تعالیٰ میں معاف نہیں کرتا شرک ہے، اور شرک کا معنی ہے غیر اللہ کی عبادت کرنا. شرک کا معنی بت پرستی نہیں ہے بلکہ غیر اللہ کی عبادت کرنے کا نام شرک ہے. دوسرا وہ ظلم جو اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، یہ وہ ظلم ہے جو کوئی شخص اپنے نفس پہ کرتا ہے. کس نے جھوٹ بولا ہے، کوئی سود کھاتا ہے، کوئی زناکاری کرتا ہے، یہ وہ ظلم جو انسان اپنے نفس پہ کرتا ہے. اگر یہ مسلمان موحد متبع سنت ہے اور کسی کبیرہ گناہ پر مر گیا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے فضل و کرم سے اسے معاف کر دے، مغفرت کر دے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو اتنی سزا دے، عدل انصاف کر جتنا اس نے گناہ کیا ہے، جہنم میں جائے گا پھر اسے نکالا جائے گا. تو یہ وہ ظلم ہے جو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، چاہے تو معاف کر. تیسرا وہ ظلم جو اللہ تعالیٰ کبھی چھوڑتا نہیں ہے، کون سا ہے؟ جو کسی اور پر کوئی شخص ظلم کرتا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، چغل خوری کی ہے، آپس میں لڑوایا ہے، کسی کا مال ہضم کیا ہے، کسی کو مارا پیٹا ہے بغیر وجہ کے، کسی کو قتل کیا ہے، یہ وہ ظلم ہے جو اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں ہے. چھوڑتا نہیں کیا مراد ہے؟ یعنی اس کا قصاص ہوگا، حساب کے وقت انصاف ہوگا، دونوں کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسے مسلم کی روایت میں آیا ہے، مفلس کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، اس کے ساتھ پہاڑوں کے مانند اعمال ہوں گے، نماز، روزہ اور صدقات ہوں گے، پہاڑوں کے مانند، تہامہ کے پہاڑ جتنے اعمال ہوں گے. لیکن وہ اس حالت میں آئے گا حساب کے لیے کہ اس نے کسی کو گالی دی ہے، کسی کو مارا ہے، کسی کو پیٹا ہے، کسی کا حق کھایا ہے. انصاف ہوگا. انصاف کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس ظالم کی نیکیاں ان مظلوموں کو دے دے گا، حکم دے گا. اب اس کی جو پہاڑوں کے معنی نیکیاں ہیں وہ کم ہوتی جائیں گی، یہاں تک کہ ایک نیکی باقی نہیں بچے گی، اور یہ مظلوم ابھی بھی راضی نہیں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کے پھر یہ حکم ہوگا کہ ان کی جو برائیاں ہیں، جو بدیاں ہیں، وہ اس کے نام اعمال میں ڈال دیا جائے، پھر اسے جہنم رسید کر دیا جاتا ہے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. آج ظلم کرنے والے ظلم کر رہے ہیں، کوئی اپنے بیوی پہ ظلم کرتا ہے، کوئی اپنے بچوں پہ ظلم کرتا ہے، بیوی خام پہ ظلم کرتی ہے، اپنے بچوں پہ ظلم کرتی ہے، اولاد پر والدین پر ظلم کرتے ہیں، یہ بعض والد اپنے اولاد پہ ظلم کرتے ہیں، بدترین قسم کے ظلم ہیں، رشتہ داروں پر ظلم کیا جاتا ہے، حق احسان کا ہے، حسن سلوکی کا ہے، صلہ رحمی کا ہے، اور ظلم کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے اور ہم سب کو محفوظ فرمائے ہر شر سے اور ہر ظلم سے. الغرض، تو یہ ظلم پورا سال میں حرام ہے، ہر جگہ پہ حرام ہے. اس ظلم کی، ہر قسم کے ظلم کی تأکید ان چار مہینوں میں ہوتی ہے، اور یہ رجب کا مہینہ ہے اور بلد الحرام میں ہم بیٹھے ہیں، تو اس میں ہر ظلم جو ہے وہ بہت بڑا ظلم سمجھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہر شر سے دور فرمائے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.